بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. في نماز سے کچھ ہی پہلے، چند منٹ پہلے اطلاع ملی کہ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب جو یہاں کے امام بھی ہیں، ان کے خسر محترم کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات مغفرت کی دعا فرمائی، تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایسے ہی کئی ایک لوگوں کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاعات بھی آج پہنچتی رہی، جن میں کچھ عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں، کوئی درمیانی عمر کے لوگ ہیں، کچھ کم عمر کے نوجوان ہیں، مختلف قسم کے عوارض میں مبتلا ہیں. ان کے متعلق علاج معالجے سے متعلق کافی فکر مند ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. کاملہ مانے پوری صحت، عاجلہ مانے جلدی، مستمرہ مانے پائیدار. رہنے والی صحت چلتی رہے، اخلاقیات کے اجزاء میں سے ایک جزو، اللہ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے. اہل ایمان کے اوپر جو ناگوار حالات پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ صورتاً مصیبت ہوتی ہیں، حقیقتاً مصیبت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو گناہوں سے پاک صاف ستھرے ہیں، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے اولیاء عظام، انتہائی پرہیزگار متقی لوگ. ماضی قریب میں بھی ایسے بعضے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ تحدیث نعمت کے طور پر بولتے تھے. ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ ثانی حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف کی کتاب الایمان، کتاب العلم پڑھی، ترمذی شریف سے شمائل ترمذی پڑھی، بخاری شریف کا پہلا اور آخری سبق پڑھا، وہ فرماتے تھے، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. ایسے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں. تو جو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے پوری طرح بچے ہوئے ہوتے ہیں، پرہیزگارانہ ان کی زندگی ہوتی ہے، نیک ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ کس قدر مصیبتیں ان پر آئیں، کس قدر تکلیفیں انہوں نے سہی، کس قدر انہیں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، طبیعت بھی کبھی ناساز ہوئی، دشمنوں کے ذریعے سے ضرر بھی پہنچا. اور اولیاء کرام میں بھی مختلف قسم کے احوال سے دوچار رہے. تو کہتے ہیں کہ جو انتہائی نیک لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے آزمائشیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں یہ رفع درجات کے لیے آتے ہیں، درجات کو بلند کرنے کے لیے اگر آتے ہیں اس دنیا میں. دونوں طریقے سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خیر کے ذریعے سے بھی ہم آزماتے ہیں، شر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مبشر الصابرین، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اور نبلونکم کے معنی کیا ہے؟ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تم کو آزمائیں گے، ہم نہیں بولنا، آپ ہم کو آزما لیجئے، یہ نہیں بولنا، بھول کے نہیں بول. کیا بولنا؟ ہم مولا ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بے برداشت ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کو تو عافیت دیجیے، ہم عافیت چاہتے ہیں. اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ، عافیت ہی مانگ. دشمنوں کو مرمروب کرنے کے واسطے بول سکتے کچھ؟ جیسے دشمنوں کو کے سامنے ابھی ہماری جرات، اپنی ہمت، اپنے حوصلے کو ظاہر کرتے ہوئے کسی کہنے والے نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. آسمان سے مراد ہم سے ہمارے مقابلے میں مادی اعتبار سے اونچی حیثیت رکھنے والے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دشمن کو متاثر کرنے کے واسطے تو خیر آپ بولیں، اپنے حوصلے ہمت کا اظہار کریں، مگر مولا کے سامنے عاجزی، ان کے سارے تواضع، بے کسی، بے بسی، زوف، کمزوری، یہی ظاہر کرتے بولنا مولا ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں، کسی امتحان کے قابل نہیں، ہم کو تو عافیت دیجیے. بلکہ بعض بزرگوں نے تو یوں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ سے محبوبیت مانگو، اے اللہ آپ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے. یہ مول کئی کو بنا دو، وہ جن کو محبوب بنا لیتے نا، ذرا ان کو کم آزماتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، آمدنی کم ہو گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، روزگار تنگ ہو گیا، معیشت بگڑ گئی، انفس جانوں میں کمی کے ذریعے سے بھی افراد خاندان میں سے کوئی ایک کم ہو گیا، کسی کو اٹھا لیا، بس ثمرات پیداوار میں، مال کے بڑھنے، آمدنی کے ذرائع کے لیے جس میں سرمایہ لگایا جاتا ہے وہ نہ ویسا نہیں نکل سکا جیسے نکلنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں، مبشر الصابرین، جو صبر کرتا ہے اسے سناؤ خوشخبری. تو جو گناہگار نہیں ہوتے ان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، لیکن وہ حالات ان کے لیے درجات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے بزرگوں نے، علماء کرام نے، کہ پروردگار عالم کسی بندے کو کوئی خاص درجے سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہ درجے کو پا نہیں سکتا تو کسی مصیبت میں ڈال دیتا، وہ صبر کر لیا تو وہ مرحلہ طے ہو جاتا اس کا، پھر اس کو وہ درجہ مل جاتا. ہمارے شیخ سالس حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نہ کسی کو پکڑ کے رہنا، اپن اپنی جگہ، لوگ سمجھتے ہیں بڑے ہیں نو بلکہ، مگر انہیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کسی کو اپنا بڑا بنا کے رکھنا. کیا سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دو چار لوگ مسافہ کرتے تھے، میرے مقابلے میں کون ہے بول کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے آپ. کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر رکھ. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے، چھوٹے بن کے رہنے میں عافیت تھی. میں عافیت چھوٹے بن کے رہنے میں، اور آج کل چاہت کیا ہے؟ بڑے بن کے رہنا. جو چاہتا ہے، چاہتا ہے میرے پوسٹ ہونا، مقام ہونا، مرتبہ ہونا، حیثیت ہونا، اونچی پوزیشن رہنا، اس میں نہیں ہے عافیت. آج کل کے حالات تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ کوئی زیادہ مشہور ہو گیا اور کہ کسی کو لوگ زیادہ ہی اہمیت دینے لگ جائے تو اس کو وہ حیثیت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس لیے چھوٹے بن کے رہنا ہمیشہ. یہ بالانس فیل بھی ہو گئے تو کیا سمجھنا, چھوٹے جو اپنے مقابلے میں کسی بڑے کو بنا کے رکھنا. تو حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب جو ہمارے شیخ سالس ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ مجاہدہ کراتے ہیں. یہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں, ایک مجاہدہ ہے اختیاری اور دوسرا مجاہدہ ہے اضطراری. اختیاری مجاہدہ, رات تمام نفلیں پڑھ رہی ہیں, دن میں اکثر دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں, اعمال کی خوب کثرت کر رہے ہیں, غیر معمولی اپنے اختیار سے قربانیاں دے رہے ہیں, اختیاری مجاہدہ تھی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اختیاری مجاہدے زیادہ نہیں کرتے تو اللہ جل شانہ اضطراری مجاہدہ کرا دیتے ہیں. اضطراری مجاہدے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اپنے طرف سے کسی اختیار کے بغیر اسے کوئی مصیبت لاحق ہو گئی, اب وہ مصیبت کو وہ جھیل لے رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, پھر اس کو پروردگار عالم نوازتے, ان کی سنت ہے. وہ اس کے بغیر بھی دینا چاہیں تو دیں, لیکن ان کی سنت یہاں کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا, ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی مجاہدہ کرنے والا, محنت کرنے والا کون ہے دیکھنا باقی ہے, صبر کرنے والا کون ہے پرکھنا باقی ہے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, صابر کون ہے, مجاہد کون ہے, مجاہد کون ہے دیکھنا باقی ہے. ایک ہے نام مجاہد اور ایک ہے کام مجاہد. کیا دیکھنا ہے, کام مجاہدانہ ہے یا نہیں وہ دیکھنا ہے. ظاہر ہے کہ جب نام بھی رکھا ہے کسی نے, ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھا ہوگا, تو اس کی کچھ نہ کچھ برکات تو آئیں گے ہی آئیں گے. اللہ فریق رحمت کرے مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. جی ہمارے نوجوان علماء میں سے ایک عالم تھے, کم عمری ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے اپنے ایک بچے کا نام مجاہد رکھا, پتہ نہیں اور کتنے لوگ آئے مجاہد. کام کے تو سب ہیں نا, کام کے اعتبار سے سب مجاہد بنے. تو مجاہدہ اضطراری کے ذریعے سے پھر اسے وہ مقام سے نوازا جاتا ہے جس پر وہ اپنے اختیاری مجاہدے سے نہیں پہنچ سکتا. تو حالات آتے ہیں مسلمان کے اوپر, اہل ایمان کے اوپر, اگر وہ نیکوکار ہے تو درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اگر گناہگار ہے, جیسے اپنا حال ہے عام طور پر گناہگار ہی ہے نا, اپنا پاک پپیتے ہیں, سر تاپا گناہگار ہیں, قصوروار ہیں, کوتاہیوں میں مبتلا ڈوبے ہوئے ہیں, اب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو گناہگار ایمان والے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پروردگار عالم اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایمان والے کو پروردگار عالم اس تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں تو ایسا صاف ستھرا کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو ایک دم صاف ستھرا جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. اس لیے مومن کے لیے تو کوئی سا بھی حال پریشانی کا نہیں ہے. مومن کے حق میں نعمت تو نعمت ہے ہی, مصیبت بھی نعمت ہے, اور کافر کے حق میں مصیبت تو مصیبت ہے ہی, نعمت بھی مصیبت. اور اللہ جل شانہ کی سنت ہے عام طور پر اپنے چاہنے والوں کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں، ذرا اسے تھوڑی بہت آزمائش تکلیف ہوتے رہتی. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ میاں بیوی دونوں اچھے خاصے صحت مند، خوشگوار تعلقات، کامیاب زندگی گزر رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی آپس میں اختلاف نہیں، اچھی زندگی گزر رہی. اچانک ایک دن بیوی بولی قاضی صاحب کے پاس چلو، حساب کتاب اپنا صاف کر لیں گے، میں نہیں رہنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ میں. بیوی ایسا بولی. میاں بولا کہ بھائی کیا ہوا، کیا قصہ، کوئی ایسی بات ہی پیش نہیں آئی، اچانک اس کو کیا ہوا کہ یہ بولنا شروع کر دی، کیا بول رہی ہے، کیا ہوا تجھے، کیا تکلیف ہوئی، کیا دشواری پیش آ گئی، کیوں اب نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ میں، کیوں تصفیہ کرا رہنا چاہ رہی قاضی صاحب کو. بولے نہیں بس میں نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، نہیں رہنا چاہ رہی بس لگی سب. یہ عورتیں بھی آج کل جو ہے بڑا مسئلہ ہے، اچھی خاصی اچھا خاصا مجاہدہ مردوں سے ہو جا رہا ہے. اب بہت ہی اصرار کرنے لگی، چلو تو چلو، چلو تو چلو. دوست نے کہا بھائی چلو کیا کریں گے، تم ہی نہیں رہنا چاہتے تو کیا کریں گے، چلیے قاضی صاحب بس چلیں گے. وہ جاتے جاتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، میاں کا پاؤں ٹوٹ گیا. اور میاں کا پاؤں ٹوٹتے ہی اب بیوی بولی کہ تم گھر کو چلو، اب میں الگ رہنا نہیں چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے. تو اس نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی، کیا فلسفہ ہے اس کا، اس کی گفتگو کا سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل. یہ اچھا خاصا تھا تو نہیں رہنا چاہ رہی تھی، اب معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، اب رہنا چاہ رہی. بولے بول قصہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے وہ بول. تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے پسندیدہ بندوں کے حالات بہت پڑھے ہیں، میں نے اللہ کے بندوں کے حالات بہت پڑھے ہیں، اکثر و بیشتر اللہ کے بندوں کو پروردگار عالم نے کچھ نہ کچھ لگا کر رکھا تھا، آنے کے بعد سے میں دیکھ رہی تمہارے کچھ نہیں ہو رہا. میں سمجھی تم پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہے، جب تم پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی. اب یہ آ گیا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں نہیں آپ بھی پسندیدہ بندوں کی ہی فہرست میں ہے. بہت ہلکا ہوں گا نہیں ہوں گا، کچھ تکلیف آپ کو مصیبت آپ پریشانی آ رہی تھی، بہت پریشان ہیں لوگ، بڑا ٹینشن ہے لوگوں کو. اللہ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور ان کا جو نظام اپنے بندوں کے ساتھ میں ہے اسے سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عافیت مانگنا، تکلیف پریشانی لائق ہو جائے تو دعا خاص طور سے بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، عبادت کا مقصد ہے. اللہ جل شانہ مانگنے والے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی، ان کے ساری مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کون بخشش کرنے والا ہے، کوئی بھی نہیں جو آپ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے. تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. مانگنے کا اہتمام کرنا، حاجات میں دعا. اب یہ دعا کے کچھ آداب ہیں، اس کے قبولیت کی کچھ شکلیں ہیں، اس لیے پہلے ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مومن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. مومن نے اگر دعا کی ہے تو بہرحال قبول ہوگی. اب قبولیت کا ظہور کبھی بعد میں ہوگا، کبھی فوراً ہوگا، کبھی کچھ وقفے کے بعد میں ہوگا، مگر ہوگا. نہیں قبول ہونے کا سوال نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو, مجھ کو پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو قبول نہیں ہونے کا تو سوال ہی نہیں. ہاں البتہ کچھ دعائیں ایسی ہیں یا کچھ دعائیں کرنے والے ایسے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. مثلا مطعم ملبس صحیح نہیں ہے, غذا حلال نہیں ہے, لباس حلال نہیں ہے, ایسی حالت میں اگر دعا قبول کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ لمبے سفر پر نکلا, راستے میں تھکا ہارا, اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اپنی پریشان حالی میں اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, صحرا میں, جنگلوں میں, اکیلا تنہائی میں پروردگار کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا یستجاب لہا, اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی. مطعمہ حرام وملبسہ حرام, اس کی غذا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, ایسی صورت میں دعا کیسے قبول ہو سکتی. اسی لیے روٹی چٹنی پہ زندگی گزار لو کوئی بات نہیں ہے, مگر خراب غذا خراب لباس نہیں, یہ بہت کے چکر میں معاملہ خراب ہو جا رہا. بہت حلال ملے زیادہ ملے اپنے لیے نہیں, مخلوق کی خدمت کے لیے کماؤ حرج نہیں ہے, مخلوق کی خدمت کے لیے, دوسروں کی مدد کے لیے, محتاجوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے, یتیموں کا سہارا بننے کے لیے. مال تو اعمال بنانے کے واسطے ہے, مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, اعمال بنانے کے لیے. حلال راستے سے مل رہا ہے شوق سے کماؤ, مگر اپنے لیے ذرا حساب سے ہی استعمال کرو. اس لیے کہ اپنے لیے جو استعمال کرے نا اس میں حساب دینا ہے, جس میں حساب دینا ہے اس میں احتیاط کرنا ہے. اور مال کا ایسی جگہ استعمال کرنا جس میں گناہ ہے اس میں تو خرچ ہی نہیں کرنا ہے, اس واسطے کہ وہ سیدھا عذاب کے خانے میں چلے جاتا. وہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم بولتے ہیں یہ بات, جو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں تین خانوں میں سے کسی ایک خانے میں جاتا ہے, یا حساب کے خانے میں جاتا ہے, یا عذاب کے خانے میں جاتا ہے, یا ثواب کے خانے میں جاتا ہے. یہ تین لفظ یاد رکھنا تو آسان ہے نا, حساب, عذاب, ثواب. اپنی ضرورت پر استعمال کیے تو یہ حساب والے سیکشن میں چلے جاتے, اس کا حساب دینا. ناجائز جگہ خرچ کر دیے تو سیدھا عذاب والے خانے میں چلے جاتے. ہاں نیکی کے کاموں میں, اللہ کے بندوں کی ضروری خدمت کے سلسلے میں, مساجد کی تعمیر میں, اشاعت علوم اسلامیہ میں, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں, دینی جد و جہد میں, دین سیکھنے والوں پر خرچ کرنے میں, جو کچھ نیکی کے مد میں خرچ ہوتا ہے وہ سب کا سب ثواب کے خانے میں جاتا ہے. اس واسطے جس میں ثواب ہی ثواب ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا, جس میں عذاب ہے اس میں خرچ کرنے کا نام نہ لینا, اور جس میں حساب ہے اس میں احتیاط کرنا. یاد رہیں گا نا سبق, یہ خرچ کرتے وقت میں ذرا دیکھ کے خرچ کرنا کہاں جا رہا. پھر یہ مثال کے طور پر وہ فلموں کی سی ڈی لینے کے واسطے خرچ کرے, سمجھو غصے خانے میں گیا, سیدھا عذاب کے خانے میں جاتا. گانے بھرے ہوئے کیسیٹا ملتے گئے, وہ کیسیٹوں میں خرچ کرنے کے بعد سے نکالے پیسے غصے خانے میں لیں گا. شیشہ چڑھانے میں خرچ کرے سب آ جائیں گا, عذاب کے خانے میں جائیں گا سیدھا. کسی کو بول دیے ذرا اس سے ہماری انبن چل رہی, یہ لے لو 5,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਤੁਰਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 5,000 ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਬ ਅੱਲਾ ਕਾ ਖੌਫ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਤ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਿਬਰੀਆਈ ਔਰ ਬੜਾਈ ਮੁਸਤਹਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ, ਔਰ ਉਨਕੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਾਲ ਔਰ ਜਬਰੂਤ ਔਰ ਕੁਵਤ ਕਾਹਿਰਾ ਆਦਮੀ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜੋ ਜੀ ਮੇ ਆਇਆ ਵੋ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ। ਵਰਨਾ ਤੋ ਉਧਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਏਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਏਕ ਬਾਤ ਕੇ ਮਾਨਨੇ ਮੇ ਤਾਖੀਰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਮਿਸਵਾਕ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੂਛ ਕਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝਕੋ ਇਸਸੇ ਮਾਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਇਤਲਾ ਆਨਾ ਕਿ ਗਏ ਥੇ ਅਸ਼ਰੇ ਅਖੀਰਾ ਕੇ ਇਤਕਾਫ ਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਆਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸੁਨੇ ਗਏ ਥੇ, ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਇਤਲਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਮ ਲੋਗ ਬਦੇ ਨਾ, ਤੁਮ ਲੋਗ ਤੋ ਲੇਫਟ ਰਹੀ ਤੋ ਰਾਈਟ ਬੋਲਤੇ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਇਤਲਾ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਵਰਨਾ ਤੋ ਬਾਤ ਬਾਤ ਗੁੱਸੇ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੀ ਪਰ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਯਹਾਂ ਕਿਸੀ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਕਰ ਲੇ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਯਾ ਅਯੁਹਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾ ਵਲ ਤੰਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁ ਮਾ ਕੱਦਮਤ ਲਿਗਦ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਡਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ। ਸਬਸੇ ਆਖਰੀ ਆਯਤ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੁਫਸਰੀਨ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਉਤਰੀ ਵੋ ਆਯਤ ਹੈ ਵਤਕੂ ਯੌਮਨ ਤੁਰਜਾਉਨ ਫੀਹਿ ਇਲਲਾਹ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਡਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਮ ਸਭ ਲੌਟ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਓਗੇ। ਵੋ ਯਾਦ ਰਹਾ ਤੋ ਸਭ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹਾ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਜੈਸੇ ਆਖਿਰਤ ਕਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹਮ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਾਹ ਮੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੋੜੋਂ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੱਖੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬਿਠਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਇਧਰ ਆਇਆ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖੋਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੇ ਖੌਫ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ, ਨਾ ਫਟਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀਓ ਵਾਦੀਓ ਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਤ ਕੇ ਖਾਨੇ ਮੇਂ 30-30 ਲੱਖ, 40-40 ਲੱਖ, ਚੰਦ ਘੰਟੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਦ ਘੰਟੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ, ਖਾਲੀ ਫੂਲੋ ਕੇ ਚੰਦ ਘੰਟੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪਟਾਖੋ ਮੇਂ, ਸਭ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਕਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਮਾਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਦੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇਧਰ ਸੇ ਦੋ ਉਧਰ ਸੇ ਦੋ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਕੋ ਸਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਉਸਕੇ ਗਰਦਨ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਲਾ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥੇ, ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਗਾੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਅੰਬੇਸਡਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਾੜੀ ਕੋ ਬਿਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਲੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਘਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਦੁਲਹਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਆਨਾ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਸਜਾਵਟ ਗਾੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। اور خاص طور سے یہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کے واسطے یا دوسروں کے حقوق کو مارنے کے واسطے خرچ ہونے والا پیسہ تو کچھ مت پوچھے کہ اس کے پیچھے کتنی قیامت کے دن پریشانیاں ہیں, فضول خرچے نہیں. اچھا, بعض لوگ جب یہ مضمون سنتے تو پھر دوسرا بالکل الٹا رخ جو اختیار کرتے پوری قوت سے, تو اس میں بھی غلو کر دیتے, کچھ لانا اس نہیں ہے, کچھ کھلانا اس نہیں. ارے بہت دن ہو گیا گوشت نہیں کھا کے, ذرا سا گوشت لے لو. ارے روٹی چٹنی کھا کے گزار لینا, دنیا کی محبت دے رکھنا. صاحب شکایت کرے ہمارے سے کے ساتھ کہ کیا ذہن بن رہا بچوں کا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ نئی شادی ہوئی چند دنوں کے بعد میں دلہن نے شوہر سے یوں کہا کہ مٹھائی کھانے کو جی چاہ رہا, تھوڑی سی مٹھائی لا لیجیے. بولے یہ دنیا کی محبت نہیں رکھنا. بولے یا افراط ہے یا تفریط, یا تو حد سے بڑھ جانا ہے یا حد سے بالکل اتر جانا. درمیانی حالت رکھیں, غلو نہ آنے دیں. اس وقت سے علماء حضرت تو آج کل اس مضمون پر اتنا زیادہ متوجہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو مستقل کتاب بھی لکھ ڈالی دین میں غلو کے نام سے, غلو فی الدین نام کی کتاب لکھی. ہر طبقے میں پائے جانے والا جو غلو ہے اس میں بیان کیا گیا. تو جہاں اجر مل سکتا ہے وہاں خرچ زیادہ سے زیادہ کرو, جہاں گناہ ہونے کا ڈر ہے وہاں خرچ کرنے کا نام نہیں لینا, اور جہاں ضرورت پر خرچ کرنے کا مطلب کام ہے تو وہاں احتیاط سے کام لے, بقدر ضرورت استعمال کرو. تو حالات بندے کے اوپر جو آتے ہیں, ایمان والے پر مصیبتیں آتی ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہگار نہیں ہے درجات بلند ہوتے ہیں, اور کافر کے لیے مصیبت تو مصیبت ہے ہی, نعمت بھی اس کے حق میں مصیبت ہوتی ہے. اس کی بنا پر اب ان مصیبتوں کو دور کرنے کے واسطے مضمون سنایا جا رہا ہے دعا کا, دعا مانگنا اللہ جل شانہ سے قبول ہوتی ہے ہر صورت میں. جو آپ کو ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ دعا مانگی, ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. قبول ہونے کی شکلیں البتہ الگ الگ ہیں, یا تو بعد کے لیے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے, یا ذرا دیر سے قبول ہوتی ہے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے. بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. کون سی دعائیں؟ جس میں آمدنی صحیح نہ ہو. ایسا آدمی جس کی آمدنی صحیح نہ ہو, جس کا کھانا پینا حلال نہ ہو, جس کا پہننا حلال نہ ہو, اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. ایسے ہی وہ دعا بھی نہیں قبول ہوتی جس سے کسی بندے کے اوپر ظلم کی دعا, زیادتی کی دعا ہو, وہ بھی نہیں قبول ہوتی. ایسے ہی جس دعا میں آدمی جلد بازی کرتا ہو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. میں اب مانگ رہا ہوں اب بھی مل جانا. بچوں میں کیسے رہتی ضد, ذرا آگے بیٹھ کے سنو, سو جاؤ مت, اور ذرا متوجہ ہو. ارے کیا اس کی اپنی اپنی کچھ چیزیں حالتیں ہوتی ہیں, سب کے لیے کچھ نہ کچھ بات سامنے آتی رہتی. جس کی ضرورت ہوتی ہے پروردگار عالم ویسی بات کہلوا دیتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اس کی وجہ سے بعض لوگوں غلط فہمی ہو جاتی, ان کو کشف ہوتا کیا, ان کو الہام ہوتا کیا, پورا میرے اوپر ہی بولے. ارے نہ کشف نہ کرامت کچھ بھی نہیں بھائی, پروردگار عالم اپنے بندوں کو چاہتے ہیں تو جس کی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ کہلوا دیتے ہیں. ایسے ہی وہ دعا نہیں قبول ہوتی جس دعا میں دل مانگتے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. زبان سے مانگ رہا, ربنا آتنا فی الدنیا بھی بول رہا, دوست کو بھی بول رہا, تب دل متوجہ ہے. جب دل متوجہ نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتا. ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ, اور ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب واحد, غافل دل کی دعا بھی نہیں قبول کرتے اور کوئی دوسری چیزوں میں مشغول ہے, مانگ رہا ایک سے ہے اور دھیان پورا دوسرے کی طرف. اور کوئی کوئی تو بیچارے ایسے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں خود ان کو ہی نہیں معلوم ہوتا کیا مانگ رہے ہیں, جبکہ انسانوں کے پاس مانگنے کے لیے آنے والا شخص سمجھ کر مانگتا ہے کہ مجھے کیا مانگنا ہے. ایک گھر کو چلے گئے, روٹی مل گئی, اب دوسرے گھر کو آتا, وہاں سے بھی اندر سے اگر روٹی لے کے آئے تو کیا بولتا, روٹی ہے جی سالن دے دو, سمجھ کے مانگتا ہے اسے کیا چیز چاہیے. ہم لوگ مانگتے ہیں پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں ہم کو خود ہی نہیں معلوم, دنیا بھر کی زبانیں سیکھتے ہیں, وہ دعائیں جو مختصر سی ضرورت کی ہم یاد کر لیتے ہیں عربی, اس میں معنی کیا ہے کیا وہ یاد نہیں کر سکتے, یقیناً کر سکتے. ایک ایک نوجوان کو پکڑ کے پوچھو تمہارے دوستاں کتنے ہیں ذرا نامہ تو سناؤ. نہیں, ان سے سنانا شروع کرتا ہوں, ایک دو تین چار چالیس پچاس اسی سو گناتے چلے جاتے, اتنے لوگوں کا نامہ یاد ہے, مطلب یہ کہ حافظہ ٹھیک ہے اس کا, اس کا مطلب یہ کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہے. اگر ویسی دلچسپی لیا تو دعاؤں کا ترجمہ نہیں یاد ہو سکتا, ایسا نہیں سے ہو سکتا. تو سمجھ کر مانگیں, جلد بازی نہ کریں بچوں کی طرح, اب مانگ رہا ہوں اب بھی چھونا نہیں بولنا, بار بار مانگتے رہنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے مانگنا بھی بچوں سے سیکھنا کرتے, چھوٹے بچے رہتے ہیں گھروں میں ان سے مانگنا سیکھنا کرتے. بچوں سے کیسا سیکھنا بھائی, آہستہ اس کو جو چیز چاہیے وہ دیو بول کے بولتا کرتا, نہیں دیے پھر دیو بولتا, تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دیو بولتا, آہستہ آہستہ بولے نہیں دے رہا ذرا زور سے بولنا شروع کرتا, زور سے بولے نہیں سنا تو ایسا رونا شروع کرتا, روتا ہاتھ پٹکتا پاؤں پٹکتا روتے رہتا روتے رہتا, بار بار مانگ رہا بار بار رو رہا, غصہ آیا تو ایک آدھ دھپا رسید کر دیتا کہتے بابا, وہ تب بھی رونا نہیں چھوڑتا کرتے, اور اگر ذرا بھی سمجھدار رہا تو بولتا کرتے آپ سے نہیں مانگا تو پھر میں کس سے مانگنا, آپ ہی سے نا میرے ابا, آپ کے علاوہ میں کس سے مانگوں. جب یوں کہتا ہے تو بابا کا دل پسیج جاتا کرتا, اچھا بیٹے ضرور تیرے واسطے کیا ہونا ہے کہ برابر لا کے دے تو ہوتا, کیونکہ مانگ رہے ہیں ایسا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں آتا, رونا نہیں آیا تو حدیث میں یہ آیا کہ رونے کی صورت بنا لو بس. ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید نے خط لکھا, حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے, آنکھ میں آنسو نہیں آتے, دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ بے حساب روتے رہتے ہیں, گریہ بزاری ان پر تاری رہتی ہے, آنکھوں سے ان کے پانوں پانی بہتا رہتا ہے, اور میرا حال یہ ہے, میری دل کی سختی کی یہ کیفیت ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا, آنکھ سے آنسو نکلتا نہیں, یہ کس قدر سختی کس قدر شکاوت, بہت پریشان ہوں اس مسئلے میں. یہ لکھا بزرگ کو تو بزرگ نے جواب میں لکھا رو تو رہے ہو, لکھا رو تو رہے, تمہاری تحریر ہی روت رہی ہے. رونے کی صورت بنا لو, اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, اگر ظاہری رونا نہ سکے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو. ایسا اہتمام سے اصرار سے بار بار مانگنا اور مانگتے رہنا, مانگنے کے کوئی چارجز نہیں ہے, مانگتے رہو بس, کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وہ مانگ کے یوسف مل جائے کتنے طویل عرصے کے بعد قبول ہوگی, ہے نا, بچپن میں گئے تھے بادشاہ بننے کے بعد ملے, کبھی دیر سے قبول ہوتی کبھی جلدی قبول ہو جاتی. بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ابھی اس وقت میں دونا دینا وہ مصلحت میں نہیں ہوتا. جب مصلحت ہوتی ہے تب دیتے ہیں. جیسے بچہ 10-11 سال کی عمر میں اسپلینڈر مانگ رہا, بابا نہیں دلاتا, 20-22 سال کی عمر میں دلاتا. کتنے سال لگے دعا کو بولو نا, 11 سال لگے نا, 11 سال میں مانگا تھا, 22 سال میں ملی. بابا کو معلوم ہے اس وقت میں ادھر آئیے تو ہاتھا توڑ لیتا, بابا توڑ لیتا, بلکہ بچنا بھی مشکل ہے. مصلحت نہیں ہے اس وقت میں دلانا. نتیجے میں جب دیکھتا ہے کہ اب اس کا جسم مضبوط ہو گیا, اس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت آ گئی, اب اس میں وزن کو سہارنے کی صلاحیت آ گئی, اور اس کو ٹریفک کا نظام سمجھنے کا شعور آ گیا, اور چلانے کے بعد سے قانونی اجازت حاصل کرنے کی اس کی عمر ہو گئی, اور اس کو قانونی کاغذ مل چکا, ہاں اب دلا دو. ٹھیک, مگر بچے کو یہ سب کچھ تفصیل 11 سال کی عمر میں تو نہیں سمجھ میں آتی نا, مگر مانگ رہا ہوں, شوق ہے اس کو. مگر باپ کی مصلحت یہ ہے کہ ابھی دلانا اس کے لیے فائدے والا نہیں ہے, نقصان والا ہے. تو جب باپ اور بیٹے میں اس درجے پاس اور لحاظ ہوتا ہے حکمتوں اور مصلحتوں کا, تو پھر بندہ اور پروردگار اللہ جل شانہ تو حکیم ہے. وہو العزیز الحکیم, وہو العلیم الحکیم, وہ جاننے والے ہیں, وہ حکمت والے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کس وقت میں کس کو کیا چیز دی جائے, کس کو کیا چیز نہ دی جائے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے مانگتے رہنا, نہیں قبول ہو رہی بول کے نہیں بولنا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قبول کرنا اس دنیا میں اللہ کے حکمت میں نہیں ہوتا, مگر وہ سنتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کو دیتے اس کی دعائیں جو قبول ہوئی تھیں, اس کا بدلہ, اس کا انعام, اس کا صلہ. جب وہ دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کون سے عمل کا بدلہ ہے, جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو جن کو دنیا میں پورا کرنا ہماری مصلحت میں نہیں تھا. تو وہ اس کا بڑا انعام دیکھ کر دل میں خواہش کریں گا, میری دنیا میں کی گئی دعاؤں میں سے کوئی سی بھی قبول نہیں ہوتی تو اچھا دام ہوتا, اتنا بڑا انعام ملتا ہے. اس لیے دعا مانگنا, دعا مانگنے سے پہلے حق تعالی جل شانہ کی تعریف خوب کرنا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اہتمام سے درود شریف پڑھنا, اور پھر اس کے بعد میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں سے معافی مانگنا, توبہ کرنا, اور پھر اس کے بعد میں اپنے مقصد کی دعا کرنا, اور دیر دیر تک مانگنے کی عادت ڈالنا. دوستو, جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں ان حالات میں ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ایک تو راضی برقضا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. جو ناگوار حالات پیش آتے ہیں ان میں صبر سے کام لینا, اور دعاؤں کا اہتمام کرنا, اور دعاؤں میں ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے جو اس وقت میں مذاکرے میں آپ کے سامنے آئی. مقررہ وقت سے کسی قدر زیادہ ہی ہو گیا, اس لیے بات کافی ہے. اللہ تعالی جل شانہ صحیح علم صحیح عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لك الحمد كله ولك الشکر كله, یا اول الاولین ویا آخر الآخرین, ویا ذی القوۃ المتین, ویا راحم المساکین, ویا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله, ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات, اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات, اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين, واحشرنا مع الأبرار. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.